ਸਾਡੇ ਨੇਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਜੀ ਭਾਈ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ
ਜੀ
ਹਾਂ ਹੱਥੀ
ਸਹੀ ਗੱਲ ਜੀ
ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੁਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں جو بندہ تیرا تابع فرمان رہے گا جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا
ਰਹੇਗਾ
صرف نظر کر جم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مرتب شدہ مجالس افراد سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے جو ملفوظات ہیں ہمارے حضرت والا مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہردوئی کے. حسد کی بیماری کا علاج حضرت والا نے یہ تجویز فرمایا تھا کہ جس کے ساتھ حسد ہے اس کے ساتھ یہ کام کرو، جب ملاقات ہو سلام میں سبقت یعنی پہل کرو. حسد کی بیماری بہت خطرناک بیماری ہے. حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، اور حسد کرنے والا ہر وقت غمگین رہتا ہے اور کبھی خوش رہ نہیں سکتا. حسد چاہے کاروبار میں ہو، تجارت میں ہو، نوکری میں ہو، دین میں ہو، مدرسے میں ہو، خانقاہوں میں ہو، کوئی جگہ ایسی نہیں جو حسد سے بچی ہوئی ہو. حسد ہو جاتا ہے انسان کو تو اس کا علاج یہ بتلایا گیا ہے. اور حسد کی علامت یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو، دینی یا دنیاوی جو بھی نعمت ہو، اس کو دیکھ کر جلنا، کڑنا، غمگین ہونا اور یہ چاہنا کہ اس سے یہ نعمت جاتی رہے، یہ حسد کی علامت ہے. تو فرمایا کہ اس کے ساتھ، جس کے ساتھ حسد ہے اس کے ساتھ یہ کام کرو، جب ملاقات ہو سلام میں پہل کرو، پہلے اس کو سلام کرو. جب سفر میں جاؤ تو اس سے مل کر جاؤ اور اس کے لیے دعا کرتے رہو اور اس سے بھی دعا کے لیے کہو. جب سفر سے واپس آؤ تو اس کے لیے کچھ تحفہ ہدیہ بھی لاؤ, کیونکہ ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. اور ہدیہ اور تحفہ لانے کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی مہنگی چیز لاؤ, تھوڑی سی رقم کی بھی کوئی چیز ہو تو اپنی استطاعت کے مطابق ہلکی سی کوئی چیز خرید کے اس کو ہدیہ دے, مگر اس میں خلوص ہو, اللہ کے لیے ہو. کبھی کبھی اس کی دعوت کرو یا کبھی چائے اور ناشتہ کروا دیا, اس میں بھی یہی ہے, دعوت کرنے کی حیثیت ہو تو دعوت کر دے, نہیں تو اس کو کبھی چائے پلا دے, معمولی سی کوئی چیز کی دعوت کر دے. تو جن صاحب کو حضرت نے یہ نسخہ لکھا تھا, 15 دن اس نسخے پر عمل کر کے انہوں نے لکھا کہ حضرت آدھی بیماری ختم ہو گئی. تحریر فرمایا کہ ابھی 3 ہفتے یہی نسخہ اور استعمال کرو. 3 ہفتے کے بعد لکھا کہ حضرت اب تو بجائے حسد کے ان سے محبت ہو گئی. اسی طرح حرص کی بیماری کا علاج اگر ہو جائے تو قناعت پیدا ہو جائے اور پھر گھروں پر تالا لگانے کی ضرورت بھی نہ پڑے, حرام آمدنی کی فکر نہ کرنی پڑے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاں اور برائیاں ہیں نیکیاں بھی تو ہیں. تو میرے دوستو اس حدیث پر نظر کیجئے کہ ایک عورت جو بڑی عبادت گزار تھی مگر زبان سے پڑوسیوں کو تنگ کرتی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عورت دوزخ میں جائے گی. یعنی نفلی عبادات کے باوجود برے اخلاق ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دوزخی ہو سکتا ہے. اور دوسری عورت عبادت میں صرف فرائض اور سنن کی پابند تھی, یعنی زیادہ نفل اور ذکر اذکار کی عادی نہ تھی, مگر اس کے اخلاق سے پڑوسی بہت خوش تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گی. شیطان نے صلحاء یعنی نیک لوگوں کو تباہ کرنے کی یہ تدبیر نکالی ہے کہ ان کی نیکیاں بھی غائب کرا دیتا ہے. مثلا غیبت کی عادت پڑی ہوئی ہے, جو کمایا دوسروں کو دے دیا, جو کمایا دوسروں کے نام اعمال میں غیبت کر کے لکھا دیا, کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص غیبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کی نیکیاں یعنی اگر توبہ نہیں کی, اس نے معافی نہیں مانگی, تو اس کی نیکیاں اس شخص کو دے دی جائیں گی جس کی اس نے دنیا میں غیبت کی ہوگی. اور یہ بھی ہے کہ اگر اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی تو پھر اس کے گناہ جس کی غیبت کی تھی دنیا میں, اس کے گناہ اس کے سر لاد دیے جائیں گے. اتنی بری چیز ہے. ارشاد فرمایا کہ عاصی یعنی گناہگار سے نفرت حرام اور معاصی سے نفرت واجب ہے. یعنی گناہ سے نفرت ہو, گناہگار سے نفرت نہ ہو, گناہ کرنے والے سے نفرت نہ ہو, کہ یہ بھی اللہ کا بندہ ہے, گناہ کرتا ہے اور اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ ہے. ہمیں حکم ہے کہ ہم ہر انسان سے اچھا سلوک کریں, اس سے نفرت نہ کریں, اور جو برا کام وہ کرتا ہے اصل تو قابل نفرت وہ برا کام ہے, اس لیے گناہ سے نفرت واجب ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ کسی بڑے عالم کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھے. مخاطب کو اپنے سے محترم سمجھتے ہوئے منکرات پر روک ٹوک کرنی چاہیے. جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے کہ جس کو تبلیغ کر رہے ہیں ان کو حقیر نہ سمجھے, یہ نہ سمجھے کہ میں بہت باعمل اور نیک آدمی ہوں اور جو سن رہے ہیں یہ مجھ سے کمتر ہیں, بلکہ الٹ ہونا چاہیے معاملہ کہ اپنے سے زیادہ ان کو عزت والا سمجھے, اپنے سے زیادہ محترم سمجھے اور خود کو ان سے حقیر سمجھے. فتاوی عالمگیری میں جزیہ موجود ہے کہ اگر کسی مسلمان نے مثلا نماز غلط پڑھی اور امید ہے کہ وہ ہماری بات قبول کر لے گا تو اس کو سمجھانا واجب ہے. عالم کو اپنے کو عالم سمجھنا تو جائز ہے, مگر افضل سمجھنا کسی مسلمان سے اس کے لیے حرام ہے. اپنا ایک آدمی نے علم دین حاصل کیا, جانتا ہے کہ سامنے والے کے پاس علم دین نہیں ہے, تو یہ تو صحیح ہے کہ ہم بھائی عالم ہیں, یہ عالم نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں یہ نہیں سمجھتا, لیکن اپنے کو افضل سمجھنا حرام ہے. یعنی ابھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم قبول بھی ہیں یا نہیں, اللہ ہم سے راضی بھی ہیں یا نہیں, اللہ کیا ہمارا درجہ اس سے اچھا ہے یا برا ہے, کچھ پتہ نہیں جب تک خاتمہ نہ ہو جائے. تو فرمایا کہ افضل سمجھنا کسی مسلمان سے اس کے لیے حرام ہے کہ ابھی خاتمے کا پتہ نہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ منزل حسن خاتمہ تک مثلا 100 سیڑھیاں ہیں, ایک 5ویں پر ہے, کوئی 50ویں پر ہے, کوئی 90 سیڑھی پر ہے, 91 سیڑھی پر قدم رکھے ہوئے ہیں. تو 91 سیڑھی پر جو ہے اس کو 5ویں سیڑھی والے سے اپنے کو کیسے افضل سمجھنا جائز ہوگا. اگر 91 والا گر جائے اور ہڈی پسلی سب ٹوٹ جائے اور 5ویں والا بخیریت پوری منزل طے کر لے تو کیا ہوگا؟ بس اس مثال سے یہ بات نہایت واضح ہو گئی. شعر کا ترجمہ ہے کہ اے لوگوں, بسا اوقات تیز رو گھوڑا تھک کر بیٹھ گیا اور لنگڑاتا ہوا گدا ہمیشہ مسلسل چلتے چلتے آہستہ آہستہ منزل تک پہنچ گیا. ارشاد فرمایا کہ اذان میں ترسل ہے، یعنی ایک کلمہ کہہ کر اس قدر وقف کیا جاوے کہ اس کا اعادہ کیا جا سکے، یعنی جواب دینے والا جواب دے دے. اور اقامت میں حد اقامت میں حدر اور جزم ہے، یعنی شروع کی چار تکبیرات اللہ اکبر کو ایک سانس میں کہے، یہ حدر ہو گیا. اس کے بعد ہر کلمے کو جزم سے ادا کرے. بعض قراء اصول فقہ نہ جاننے کے سبب اقامت میں قواعد وصل جاری کر کے قانون جزم کی پرواہ نہیں کرتے، یہ بات قابل اصلاح ہے. یعنی جس طرح قرآن پاک میں قاعدے ہیں آیت کو آپس میں ملانے کے، اس طرح تکبیر میں نہیں ہوتے. ارشاد فرمایا کہ ایک گلاس پانی میں چند ذرات لوہے کے ڈال دو، پانی کا وزن ہلکا اور اس قلیل مقدار لوہے کا وزن زیادہ ہوگا، قلیل مقدار لوہے کا وزن زیادہ ہوگا. اسی طرح وہ پانی لوہے سے کس قدر قوی تر ہے، مگر وہی پانی لوہے کی صورت بگاڑ دیتا ہے، یعنی زنگ لگا دیتا ہے، اور پھر اس لوہے کی حقیقت بھی تباہ ہو جاتی ہے. یعنی اول صورت بگڑتی ہے، پھر سیرت بگڑ جاتی ہے، وہ لوہا کمزور ہو جاتا ہے. اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہوں کے سیاہ نقطوں سے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس میں زنگ لگتا چلا جاتا ہے. اور اسی طرح بری صحبت خواہ کتنی ہی قلیل ہو اور کمزور ہو، لیکن نقصان پہنچا دے گی. انگریزوں نے پہلے مسلمانوں کی صورت بگاڑی ہے، سر پر انگریزی بال اور داڑھی صاف کرا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب صورت سے دور کر دیا. پھر جب صورت بگڑ گئی تو سیرت بھی بگڑ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت دونوں ہی سے محرومی ہوتی چلی جا رہی ہے. اب علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ پہلے زنگ صاف کرتے ہیں، پھر رنگ کرتے ہیں. آج ہمارے بچے غیر صالح ماحول میں تعلیم و تربیت پاتے ہیں، تو ان پر زنگ کیوں نہ لگے گا؟ البتہ اگر لوہے پر پینٹ کر دیا جائے تو رنگ کرنے کے بعد پانی کا اثر نہ ہوگا اور زنگ سے محفوظ رہے گا. اسی طرح اگر ہمارے دل اور ہمارے بچوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی خشیت اور محبت اور اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پینٹ ہو جائے، تو پھر دین کا نقصان نہ ہوگا، مگر یہ پینٹ اللہ والوں کے پاس ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے دلوں کو اس طرح زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی زنگ لگاتا ہے. عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کس طرح زنگ صاف ہوگا؟ ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن پاک کرو اور کثرت سے موت کو یاد کرتے رہو. ہمارے استاد حضرت مولانا عبداللطیف صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے تلاوت قرآن پاک بچوں سے سنتے رہتے تھے. آج سمجھ میں آئی بات کہ کیا مقصود ہوتا تھا. اللہ، ارشاد فرمایا کہ ایک گلاس پانی میں چند ذرات لوہے کے ڈال دو، پانی کا وزن ہلکا اور اس قلیل مقدار لوہے کا وزن زیادہ ہوگا. اسی طرح وہ پانی لوہے سے کس قدر قوی تر، مگر وہی پانی لوہے کی صورت بگاڑ دیتا ہے، یعنی زنگ لگا دیتا ہے، اور پھر اس لوہے کی حقیقت بھی تباہ ہو جاتی ہے. یعنی اول صورت بگڑتی ہے، پھر سیرت بگڑتی ہے، وہ لوہا کمزور ہو جاتا ہے. اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہوں کے سیاہ نقطوں سے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس میں زنگ لگتا چلا جاتا ہے. اور اسی طرح بری صحبت خواہ کتنی ہی قلیل ہو اور کمزور ہو، لیکن نقصان پہنچا دے گی. انگریزوں نے پہلے مسلمانوں کی صورت بگاڑی ہے، سر پر انگریزی بال اور داڑھی صاف کرا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب صورت سے دور کر دیا. پھر جب صورت بگڑ گئی تو سیرت بھی بگڑ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت دونوں ہی سے محرومی ہوتی چلی جا رہی ہے. اب علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ پہلے زنگ صاف کرتے ہیں، پھر رنگ کرتے ہیں. آج ہمارے بچے غیر صالح ماحول میں تعلیم و تربیت پاتے ہیں، تو ان پر زنگ کیوں نہ لگے گا؟ البتہ اگر لوہے پر پینٹ کر دیا جائے تو رنگ کرنے کے بعد پانی کا اثر نہ ہوگا اور زنگ سے محفوظ رہے گا. اسی طرح اگر ہمارے دل اور ہمارے بچوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی خشیت اور محبت اور اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پینٹ ہو جائے، تو پھر دین کا نقصان نہ ہوگا، مگر یہ پینٹ اللہ والوں کے پاس ملتا ہے. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے لوگوں، تمہارے دلوں کو اس طرح زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی زنگ لگاتا ہے. عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس طرح زنگ صاف ہوگا؟ ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن پاک کرو اور کثرت سے موت کو یاد کرتے رہو۔ ہمارے استاد حضرت مولانا عبداللطیف صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کثرت سے تلاوت قرآن پاک بچوں سے سنتے رہتے تھے۔ آج سمجھ میں بات آئی کہ کیا مقصود ہوتا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ مدارس میں اس کا بھی خیال رہے کہ جو بچیاں عمر میں تو کم ہیں لیکن دیکھنے میں بڑی معلوم ہوتی ہوں، ان سے بھی پردہ ضروری ہے۔ اب تو بہت فتنے کا زمانہ ہے، تو اب تو لڑکیوں کو مردوں سے پڑھانا اچھا ہی نہیں ہے۔ بہت اچھا یہی ہے کہ لڑکیاں بچیاں عورتوں سے پڑھیں اور لڑکے مردوں سے پڑھیں۔ ارشاد فرمایا کہ گھڑی خراب ہو جائے تو شہر میں جو سب سے ماہر گھڑی ساز ہوگا اس کے پاس جائیں گے، اور بچوں کی قرآن پاک کی تعلیم کے لیے سستا استاد تلاش کریں گے، چاہے وہ کیسا ہی غلط سلط پڑھتا ہو۔ بعض لوگ، حدیث پاک میں ہے، بعض لوگ قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ قرآن پاک کے لیے فن تجوید کے ماہر کو استاد بنانا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ خشوع کے ساتھ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو اس نور کی اسٹیم قلب میں پیدا ہو جاتی ہے جو لغو باتیں کرنے سے ضائع ہو جاتی ہے، اسی لیے خشوع کے ذکر کے بعد ہی لغو باتوں سے اعراض اور حفاظت کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، جہاں یہ ہے کہ والذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ اپنی نمازوں میں، اللہ تعالیٰ تعریف بیان فرما رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں بندوں کی، کہ جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، خشوع کے معنی ساکنون خائفون، یعنی جسم بھی سکون سے رہے اور دل خشیت اور خوف میں رہے، بلکہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، دل بھی سکون سے ہو جسم بھی سکون سے ہو، یہ خشوع ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا نور دل میں جمع ہوتا ہے لیکن لغو باتوں سے۔ اگلی آیت کے اگلے جز میں ہے کہ والذین ہم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ لغو باتیں کرنے سے، یعنی جس میں نہ دین کا کوئی فائدہ ہو اور نہ ہی دنیا کا کوئی فائدہ ہو، ایسی باتوں کو لغو کہتے ہیں، لغو باتیں۔ تو بات کوئی بھی ہو، مفید ہو، کوئی نیت ہو اس کی فائدے کی، تو پھر وہ ٹھیک ہے، مباح بھی ہے، اور دین کی بات تو پھر دین کی بات ہے، اللہ کی محبت کی بات تو اللہ کی محبت کی بات ہے، اور گناہ کی بات کرنا تو گناہ کی بات ہے، دوزخ لے جانے والی چیز ہے۔ یہاں لغو باتوں سے احتیاط کا فرمایا گیا ہے کہ جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا، ایسی بات کرنے سے دل کا نور جاتا رہتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ علامہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کوئی نیک کام، مثلا تلاوت یا نفل نماز یا ذکر کرو، تو قلب میں محسوس کرو کہ کوئی تبدیلی آئی یا نہیں، اگر کچھ محسوس نہ ہوا تو دل بیمار ہے۔ جیسے زکام میں ناک کو خوشبو کا پتہ نہیں چلتا، معمولی خوشبو تو محسوس ہو اور نور حق قلب میں محسوس نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر قلب میں نور محسوس ہو تو پھر اس کے بعد اگر کوئی لغو اور فضول کام کرے گا تو فوراً محسوس کر لے گا کہ وہ نور قلب سے نکل گیا۔ مباح سرحد ایک طرف مستحب سے ملی ہے، ایک طرف معصیت، یعنی جو کام ایسے ہیں جو مباح ہیں اس میں زیادہ انہماک منع کرتے ہیں کہ اس میں زیادہ انہماک نہ کروں، اس لیے کہ اس کی سرحدیں گناہ سے ملی ہوئی ہیں۔ جب لغو کا یہ اثر ہے تو معصیت کا کیا اثر ہوگا؟ یعنی جب لغو بات کہنے سے اس میں یہ اثر پیدا ہوا کہ اس کی سرحد گناہ سے ملی ہے، تو پھر گناہ ہے۔ لغو کہتے ہیں ہر غیر مفید بات کو۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم کے یہاں رمضان میں 1200 مہمان تھے، سب سے فرمایا کہ خوب کھاؤ اور خوب سو، صرف ایک احتیاط کا حکم دیتا ہوں، وہ یہ کہ گفتگو مت کرو، جو گفتگو کرتا ملے گا نکال دیا جائے گا۔ تو بات یہی ہے کہ اکابر کی نگاہ اس نور کی حفاظت پر ہوتی ہے جو طاعت سے پیدا ہوتا ہے۔ پانی کی ٹنکی بھری ہوئی ہو اور نیچے ٹونٹی بھی کھول دو تو ٹنکی خالی ہو جائے گی، اسی طرح دل نور طاعت سے بھرا ہوا ہے لیکن لغو باتوں سے ضائع ہو جائے گا۔ ایک حصول نور ہے، پھر اس کی بقا بھی تو مقصود ہے۔ زبان میں خشوع سے نور کا نماز میں خشوع سے نور کا حصول ہوا، لغو باتوں سے احتیاط کا حکم اس کے بقا کے لیے ہے، اور لغو سے بچنے کی تدبیر ہے کہ ضرورت سے بولے اور بولنے کے بعد پھر سوچے کتنا ٹھیک بولا اور کتنا زائد بولا، ہر نماز کے بعد اس کا محاسبہ کرے اور استغفار کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما انفق مؤمن من نفقة الا اجر فيها الا نفقته في هذا التراب. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ مسلمان جو کچھ اپنی زندگی کو قائم رکھنے پر خرچ کرتا ہے اس کو اس کا ثواب دیا جاتا ہے، مگر اس خرچ پر جو اس مٹی میں کیا جائے یعنی بلا ضرورت اور حاجت مکان بنانے میں کوئی ثواب نہیں. تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رہائش کی ضرورت یا کرائے کی آمدنی کے لیے جو تعمیر کی جاتی ہے سب پر ثواب ملتا ہے، البتہ بغیر ضرورت محض شان دکھانے اور لوگوں پر فخر جتانے کے لیے جیسا کہ آج کل اکثر ہو رہا ہے جو تعمیر کی جاتی ہے وہ ناجائز ہے، اور مسجد اور دینی مدرسے کی عمارت بنانا تو مستحسن اور مستحب ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نماز کی سنتیں ہیں. نماز میں کل 51 سنتیں ہیں جس میں سے قیام میں 11 سنتیں ہیں. نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا یعنی سر کو نہ جھکانا. نمبر 2، دونوں پیروں کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ رکھنا اور پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا. بعض فقہا نے 4 انگلی کے فاصلے کو مستحب کہا ہے، لیکن فقہ میں مستحب کا اطلاق سنت پر اور سنت کا اطلاق مستحب پر ہوتا ہے، یعنی دونوں ایک ہی درجے کی چیز ہیں قریبا. نمبر 3، مقتدی کی تکبیر تحریمہ کا امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ساتھ ہونا. مقتدی کی تکبیر تحریمہ اگر امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے ختم ہو گئی تو نماز کی اقتداء صحیح نہ ہوگی. تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، یہ مردوں کے لیے ہے. ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا، انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا یعنی نہ تو زیادہ کھلی ہو اور نہ زیادہ بند. داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ کر نیت باندھنا. چنگلیاں اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر گٹے کو پکڑنا. درمیانی 3 انگلیوں کو کلائی پر رکھنا. ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا. ثنا پڑھنا. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہجرت مدینہ طیبہ میں اللہ تعالی نے آپ کو اس راز پر مطلع فرمایا اور حکم ہوا کہ آپ مدینہ کو ہجرت کر جاویں، یعنی جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے. آپ شب کو گھر میں تھے کہ کفار نے دروازہ مبارک گھیر لیا. آپ امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کر کے گھر سے نکل گئے، اور بقدرت خداوندی کسی کو نظر نہ آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جا کر ان کو ہمراہ لے کر نہایت احتیاط سے غار ثور میں جا چکے. یہاں کفار نے گھر میں جا کر آپ کو نہ دیکھا تو تلاش میں مشغول ہوئے، اور تلاش کرتے ہوئے غار تک پہنچے. بعد آپ کے غار میں داخل ہونے کے مکڑی نے جالا غار کے منہ پر پور دیا، اور ایک کبوتر کے جوڑے نے آ کے غار میں انڈے دے کر سینے شروع کر دیے. کفار نے جب یہ دیکھا کہنے لگے کہ اگر اس میں کوئی آدمی جاتا یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ گیا ہوتا، اور کبوتر جنگلی وحشی جانور ہے اس غار میں نہ ٹھہرتا. یہ کہہ کر کفار پھر گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی محافظت کے لیے تار عنکبوت اور بیضہ کبوتر سے ایسا کام لیا کہ صدہ زرہ آہنی اور جوانان جنگی اور قلعہ محکم سے نہ نکلتا. 3 دن تک آپ غار میں رہے. عامر بن فہیرہ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے، متصل غار کے بکریاں چراتے تھے. وہ دودھ بکریوں کا آپ کو اور حضرت ابوبکر کو پلا جاتے، اور عبداللہ بیٹے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوان تھے. مکہ میں قریش کی مجالس میں جا کر خبریں دریافت کر کے رات کو آپ کے حضور میں آ کر بیان کر دیتے تھے. پہلے سے عبداللہ بن اریقت دملی کو کہ مشرک تھا اور رہبری کے لیے نوکر رکھ لیا تھا اور اونٹنیاں اسی کو سپرد کر دی تھیں. یہ غلام تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا. بعد 3 دن کے حسب الحکم وہ اونٹنیاں در غار پر حاضر لایا، اور آپ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عامر بن فہیرہ سوار ہو کر براہ ساحل مدینہ کو روانہ ہوئے۔ راہ میں عجائب غرائب معاملات واقع ہوئے کہ بیان میں ان کے طوالت ہے، تواریخ حبیب الہ وغیرہ میں دیکھ لیا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا يا كريم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ کل سے انشاء اللہ تعالی جو ہماری مجلس کے اوقات ہیں اس میں ہے کہ 9:25 پر فون کیا کریں کانفرنس والے، 9:30 انشاء اللہ تعالی مجلس شروع ہو جائے کرے گی، اور دوسرا یہ صبح کی جو مجلس ہے اس کے لیے 10:55 جو پہلے وقت مقرر تھا 10:55 پر ٹیلی فون کریں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ 11:00 مجلس شروع ہو جائے کرے گی۔ ہاں اتوار، وہ تو اتوار کی جو مجلس ہے کل جیسے ہوگی ان شاء اللہ، تو وہ بھی حسب معمول جو پہلے ہمارا سابقہ معمول تھا 11:30 ان شاء اللہ شروع ہو جائے کرے گی۔ اور عورتوں والا وقت جو ہے وہ 11 ہے، کیونکہ آج کل مرد عورتوں کے مثل ہو گئے ہیں، 11:30 کا وقت دیتے ہیں تو 12:00 پہنچتے ہیں۔ عورتوں سے مسابقت لگتا ہے کہ ان کو مسابقت کا شوق ہو گیا ہے، کیونکہ عورتوں کے لیے عموماً کا لفظ کہہ رہا ہوں اللہ ماشاء اللہ، کہ کوئی ایسی بھی خواتین ہوتی ہوں گی جو وقت کی پابند ہوتی ہوں گی، عموماً یہ ہے کہ ان کو 1 پہلے کا وقت دیا جاتا ہے، تب مشکل سے وقت پر کام ہوتا ہے، مگر وہ بھی تھوڑے دن کی بات ہوتی ہے، اس سیاست کو وہ سمجھ جاتی ہیں۔ تو بہرحال آج کل چونکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مرد جو ہے مسابقت میں لگے ہوئے ہیں عورتوں سے، تو وہ بھی دیر سے آتے ہیں، جو وقت دیا جاتا ہے اس کے بعد پہنچتے ہیں۔ اچھی بات تو نہیں ہے دین کے معاملے میں، تو نہ دنیا کے معاملے میں اچھا ہے نہ دین کے معاملے میں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین میں ذوق و شوق دکھانا چاہیے، تو جو وقت دیا جائے اس سے پہلے سے آ کر بیٹھو تاکہ طلب کا اظہار ہو، شوق کا اظہار ہو، خدا تعالیٰ خوش ہوں کہ میری دین کی طلب میں پہلے سے آ کر بیٹھ گیا ہے، اپنے مربی سے قریب بیٹھنا چاہتا ہے، کیونکہ حضرت نے فرمایا کہ جو آگ کے قریب بیٹھتا ہے اس کو گرمی حرارت ملتی ہے، اور سردی میں حرارت کیسی گرماتی ہے۔ اسی طرح سے جس کا ایمان سرد ہو، ٹھنڈا ہو، تو وہ اپنے مربی کے زیادہ قریب بیٹھے تاکہ اس کو اس کے ایمان میں گرمی آئے، اور اگر دور بیٹھ کے آگ کو دیکھے گا تو اس سے حرارت نہیں آتی، یعنی ایمان میں گرمی نہیں آتی۔ دور دور بیٹھنا یہ اچھا نہیں ہے، قریب بیٹھنا چاہیے، مل مل کے بیٹھنا چاہیے، طلب اور شوق کا اظہار کرنا چاہیے، اور جو وقت دیا جائے اس سے کوشش کر کے پہلے سے حاضر ہو جانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔